بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، القواعد والحساب المتعلق بالتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. أجل اسمك نيق قاعدة الدرس كأغاز كرت القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. مو فائد يبندكو ملته قرآن مجيد كي سمجني أور علوم القرآن كي مختلف جو أجناس كو سمجني كتعلق سي، يعني قرآن مجيد كي مختلف علومه اور قواعده. جب بندن قواعد کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں چند قاعدے جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير. اللہ ان کرنے بڑے پیاری بات فرماتے ہیں. یہ قاعدہ جو ہے سب سے بڑا جو مقصد ہے علم تفسیر کا وہ اس قاعدے میں موجود ہے. وذلك أن القرآن مشتمل العلم متنوع، قرآن مجید کے اندر بہت سارے متنوع مختلف علوم ہیں. وأصناف جليلة من العلوم بڑے عمدہ اور اچھے قسم کے علوم ہیں. فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها. تو قرآن کی طرف کرنے والے شخص کو چاہیے کہ جو مقصد ہے مختلف علوم کا مقصد کو جان لے. ويعمل على هذا اور اس پر عمل کرے. واتبع الآيات الواردة فيه اور آیت کی اتباع کر جن میں مقصد موجود ہے. فيحصل مراد منها علما، تو مراد حاصل ہوگا علما وتصديقا، علم كاعتبار، تصديق اعتبار، وحالا حالا كاعتبار، وعملا عمل كاعتبار. سبع سان هو جاء. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد. سبس بهلي علوم ميسي جو سبس عظيم على الإطلاق أجل العلوم علم التوحيد. علم التوحيد، علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. وجو الله تعالى صفات الكمال اس علم التوحيد موجود هي بو. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسماءه وصفاته أقبل عليها. جب آيتين پڑھتا قرآن مجيد میں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحيد کا ذکر ہے وأسماء وصفات کا ذکر ہے، تو یہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ان آيات پر وہ يعني آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثل في أحد. جب سمجھ لیتا ہے ان آيات کو اور اصل مراد جو ہے ان آیات میں وہ بھی سمجھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیتا ہے ان اسماء و صفات کو جیسے کہ سمجھنے کا ثابت کرنے کا حق ہے جس میں مماثلت کسی بھی مخلوق سے کسی بھی چیز سے نہیں باقی رہتی. وعرف انه كما ليس له مثيل في ذاته، انہیں خوب جان لیتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی مثل نہیں ہے. فليس له مثيل في صفاته، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی مثل نہیں ہے صفات میں. وہ کیسے؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر اسماء کا صفات اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، شبہ کیا ان کا سب سے بڑا؟ تشبیہ لازم آتی خالق مخلوق کی. اچھا، ذات کو مانتے ہیں نا، اس پر تو کوئی انکار نہیں ہے نا. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے کہ نہیں؟ مخلوق کی ذات موجود ہے کہ نہیں؟ جب ذات میں مانتے ہیں بغیر تشبیہ کے، تو صفات کیوں نہیں مانتے بغیر تشبیہ کے؟ اصل بات یہ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وعرف انه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه بمعرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے گا، اپنے رب کی محبت سے اس کا دل بھر جائے گا. اور یہ جو دل کا اللہ کی محبت سے بھرنا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کمال و عظمت جو اس کے دل میں اس کے مطابق ہوگی. اللہ کی تعظیم کتنا کرتا ہے، کتنا حق ادا کرتا ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، اس اور معرفت کتنا اللہ تعالیٰ کی حق المعرفہ، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس کے دل میں بڑھتی جائے گی. ومنه جمع النعم الجزال. اچھا، فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال. کیونکہ دل جو ہے فطرت طور پر دل جو ہے جس چیز میں کمال ہے اس سے محبت کرتا ہے دل. دیکھیں خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں کوئی، آپ رک ایک دفعہ دیکھتے تو ہیں نا، کیوں دیکھتے ہیں؟ کبھی چلتے چلتے مڑ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ آپ خوبصورت لگتی ہے، دل کہتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں، یہ گردن کی حرکت یا آنکھوں کا ایک جگہ پہ رکنا، یہ دل آپ کو کہتے پھر آپ کرتے ہیں۔ دل میں کیوں یہ چیز بیٹھی؟ کیونکہ دل کی فطرت اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ خوبصورت چیز دل کو اچھی لگتی ہے اور پھر انسان اپنے آنکھیں تھوڑی دیر کے ٹکا کے اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جس چیز میں کمال ہے، میں نے چھوٹی مثال دی ہے دنیا کے اعتبار، جو روز ہمارا زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو دل مجبور یعنی فطرتی طور پر دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے، جس چیز میں کمال ہے دل اس کو پسند کرتا ہے، اس محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حق ادا کرتا ہے اور اس کے دل میں تعظیم پیدا ہو جاتی ہے اور صفات الکمال کا اقرار بھی کر دیتا ہے، ثابت بھی کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے شاہ نشان ہے، تو اس کے دل میں کیا ہوگا؟ بہت بڑھے گی کہ نہیں محبت؟ کیونکہ دل فطری طور پہ کمال کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات و ذات کے کمال کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو دل جو ہے وہ الگ محبت سے بھر جاتا ہے۔ فَكَيْفَ بِمَنْ لَهُ كُلُّ الْكَمَالِ، تو ہم اس ذات کے سے کیا بات کریں جو یعنی جتنے بھی کمالات موجود ہیں پوری کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اسماء و صفات میں ہے، اس سے بڑھ کر سبحان اللہ۔ وَمِنْهُ جَمِعُ النِّعَمِ الْجِزَالِ، ایک تو تعظیم کے اعتبار سے، پھر جو بھی نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ اسی رب کی طرف سے ہیں۔ وَيَعْرِفُ أَنَّ أَصْلَ أُصُولِهِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وہ عارف ان اصل اصول ایمان باللہ، اور یہ بھی جانتے کہ سب سے بڑا اصول جو ہے اصولوں میں سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یہ بھی جان لیتا ہے۔ وان هذا الاصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه، وہ یہ جو اصل ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا یہ مضبوط ہوتا ہے اور کامل ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ اللہ اپنے رب کی معرفت کے اعتبار سے۔ جتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی حق المعرفہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے اور کامل ہوتا ہے۔ وفہم لمعانی صفاتی و نعوتہ، اور جو معنی ہے صفات کے اللہ تعالیٰ کے صفات کے وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ وامتلأ القلب بمعرفتها ومحبتها، اور دل بھر جاتا ہے معرفت اور محبت سے۔ وأيضا يعرف انه بتكميل هذا العلم تكمل علوم اعماله، اور جب اس علم کو کامل کر لیتا ہے یہ بندہ تو اس کے باقی جو علم اور اعمال جو وہ بھی آسان ہو جاتے اور کامل ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ هَذَا هُوَ اصل العلم والاصل التعبد، تو یہ اصل علم اصل تعبد ہے۔ آپ شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنی آپ کو رب کی معرفت حاصل ہوگی نا آپ کے لیے باقی علوم میں بھی اتنی کمال ہوگی جتنی آپ نے اس علم میں کمال حاصل کیا ہے۔ اللہ بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کم علمی ہے، یہ معرفت سہنی ہے، جہل مرکب کا شکار ہیں، تو آپ کا ایمان کبھی بھی مضبوط ہو نہیں سکتا، کہ آپ کا ایمان بھی درار پڑی، بہت بڑا خلل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کی چیز پہ ہے، ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں ہے؟ دیکھیں تقدیر سب سے آخر میں ہے، اور سب سے بڑا سر انسان کا تقدیر کہے کہ نہیں، اگر آپ تقدیر پر ایمان صحیح رکھنا چاہتے ہیں نا اور حق ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ شکو شبہ سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اس دشواری سے اکثر لوگ کہتے ہیں تقدیر کا معاملہ بڑے پیچیدہ، سچ بات ہے، لیکن آسانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو ایمان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور کان ایمان پر یہ ترتیب ہے، الایمان باللہ سب سے پہلے، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر جہل مرکب کا شکار ہے، تو تقدیر پر ایمان کیسے آپ کا صحیح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ فرشتوں پر ایمان دیکھ لیں کتنی غلطی ہوتی ہے، اکثر فلان بزرگ جو فرشتے آتے تھے سبز کپڑوں میں اس کو پانی پلا گیا یا مشروب پلا گیا، اور فرشتے یہ اس لیے آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب ایمان اللہ تعالیٰ ایمان میں خلل ہے تو فرشتے پر خلل آیا کہ نہ آیا؟ یہاں بھی خلل آیا، آخرت پر ایمان میں خلل بھی آتا ہے، تقدیر پر ایمان بھی خلط، اس لیے جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان صحیح نہیں اور حق ادا نہیں کیا ہے۔ جیسا فرم فَإِنَّ هَذَا هُوَ أَصْلُ الْعِلْمِ أَصْلُ التَّعَبُّدِ، عبادت میں بھی کیوں شرک ہوتا ہے، کیوں خلل ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بدعات خرافات کیوں ہوتے ہیں؟ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے؟ شروع میں الایمان باللہ درست ہے، دیکھ ترتیب دیکھے واللہ ہے، ایمان باللہ درست ہے، فرشتوں پر ایمان بھی درست ہوگا، کتابوں پر ایمان بھی درست ہوگا، انبیاء پر ایمان، آخرت پر، تقدیر پر ایمان۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان میں خلل ہے تو باقی میں کہاں ممکن ہے کہ آپ کا ایمان درست ہو؟ اس لیے سب چیزیں لازم ملزوم جڑی ہوئی ہیں ساری، سبحان اللہ۔ قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیوں؟ اگر رب کی معرفت صحیح نہیں ہے تو رسول کی معرفت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تعلیق میں شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذا اعلى انواع العلوم، علوم سب سے اعلیٰ علم جو ہے نا معرفت الرب سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ معرفت ہے۔ العلم بالله وبأسماء وصفاته، الله تعالى لك علم وأسماء وصفاتك علم، وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان. وجوب الله تعالى لك صفات الكمال وجلال الإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان. يقول الله تعالى لك جو صفاته وكمال مطلق اور جلال وعظمة والإحسان كي بنياد بره. ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، پھر اس کے بعد میں جو رسولوں کے تعلق سے جو صفات ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. وما جبل علیہم من مکارم الاخلاق، اور مکارم اخلاق پر فطری طور پر ان کو اللہ نے پیدا فرمایا، ومحاسن الاعمال، اور عمل کے اعتبار سے سب سے عمدہ اور سب سے احسن عمل کرنا جو ہے وہ ہوا نوع الثانی، میرا دوسری قسم ہے علوم القرآن میں سے. سب سے پہلا قرآن کے علوم میں سے کون سا علم ہے؟ علم التوحید ہے. اب دوسرا جو ہے علوم القرآن صفات الرسل، رسل علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات و احوالهم، ان کے جو احوال ہیں، وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو جنہوں نے ان سے موافقت کی، ان کو اتباع کیا، اور وہ جو جنہوں نے ان کے ساتھ مخالفت کی ہے. وما هم علیہ من الاوصاف الراقی، اور جو اوصاف عمدہ اور راقی اوصاف پر وہ تھے. فإذا مرت علی هذه الآیات عرف بها اوصافهم، جب آیتوں پڑھتے ہیں رسولوں کے تعلق سے اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کے جو اوصاف ہیں، وصف جو ہیں، اور جو خصوصیت خصلتیں اللہ نے بیان فرمائی اپنے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی، وہ یہ جان لیتا ہے، معرفت رکھتا ہے. وازداد معرفته بهم ومحبتهم، اور اس سے کیا ہوگا؟ معرفت زیادہ ہوگی اور محبت بھی زیادہ ہوگی. وعرف ما هم علیہ من اخلاق والاعمال، اور جو اچھے اخلاق اور اعمال جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے وہ بھی جان لیتا ہے. وہ خصوصاً امامهم وسیدهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خصوصی طور پہ ان کا جو امام اور جو سردار ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے. فیقتدی باخلاقهم واعمالهم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقتدی باعمالهم واخلاقهم، یقتدی باخلاقهم واعمالهم، تو جو اخلاق ہیں انبیاء علیہ السلام کے اور جو ان کے اعمال ہیں ان کی اقتدا کرتا ہے. بحسب ما يقدر عليه، جتنی وہ طاقت رکھتے اس کے مطابق اخلاق بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے ویسے، اور اپنے عمل کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہتا ہے. واتباعهم ويفهم ان الايمان، سمجھ لیتا ہے کہ جو ایمان، ان الايمان بهم تمام هو كمال معرفته التامه باحوالهم، وہ یہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے. یہ شخص جب قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیات پڑھتا ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ ان پر ایمان جو ہے رسولوں پر تمام ہو، وکمال معرفت ہو تمت باحوالہم، جتنی رسولوں کے احوال زیادہ سمجھے گا اتنی ہی ان کی جو محبت ہے وہ معرفت بڑھتی جائے گی. وہ محبت ان سے محبت جو ہے، وہ اتباع بھی اتنی ہی زیادہ اور آسان ہو جائے گی. وفی القرآن من نعوتهم الشیء الکثیر الذي يحصل به تمام الکفایہ، وہ قرآن مجید میں بہت سارے اچھی خصلتیں بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے جس سے تمام الکفایہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کافی ہے جو اچھی خصلتیں مکارم اخلاق و محاسن اعمال آپ جاننا چاہتے رسولوں کے بارے میں، آپ کو قرآن مجید میں ہی کافی مل جائے گا. واستفید ايضا الاقتداء بتعليمات عاليه، اور یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی عمد اور اعلیٰ تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی اقتداء بھی حاصل ہو جاتی ہے. وارشادات من الخلق وحسن خطابهم، اور جو بھی رہنمائی ان لوگوں نے کی اپنی امتوں کے لیے اور حسن خطاب جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، جو نصیحتیں کی اپنی امت کو، وہ بھی حاصل ہو جاتی ہیں. لطف جوابهم، اور کتنی نرمی اور پیار سے ان کا جواب جو ہے وہ، و تمام مصبرهم، ان کا جو صبر ہے اپنے دشمنوں پر تمام الصبر جو وہ بھی سمجھ لیتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے. فلیس القصد من قصصهم ان تكون ثمرا وانما القصد ان تكون عبرا، انڈرلائن کریں آخر جو فلیس القصد من قصصهم، رسولوں کے قصوں میں اصل مقصد یہ نہیں ان تكون ثمرا، کہ صرف رات کے قصے کہانی ہو، ثمر کہتے رات کے قصے کہانیوں کو وقت گزارنے کے لیے، وانما القصد ان تكون عبرا، اصل مقصد یہ ہے کہ عبرت ہے، عبرت حاصل کریں. اور یہ دیکھیں کہ اہل ایمان جو متبعین تھے پر رسولوں کو، ان کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے دنیا اور آخرت میں، اور جو مخالفین تھے ان کا کیا انجام ہوا ہے. تعلیق میں فضل الشیخ العلامہ محمد بن ناصر العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال تعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقینا رسولوں کے قصوں میں عبرت ہے کس کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے، لأولی الألباب. سورة یوسف کی آخری آیت میں 111 میں اللہ نے یہ فرمایا. یعنی قصہ بیان سورۃ یوسف قصے بیان سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ اصل بات یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عبرت ہے جو حاصل کرنی چاہیے. اور سورۃ یوسف میں یعنی علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں, کئی کتابیں لکھی ہیں, حسن اخلاق, حسن تعامل, صلہ رحمی, ایمان, توحید, اور کمال ہے واللہ. تو اصل بات یہ ہے صرف قصے کہانی نہیں. بعض لوگ قصے انبیاء کے قصے جو ہیں بہت پیارے اور عمدہ ہیں, سچ بات ہے, اور پڑھنے بھی چاہیے, پڑھانے بھی چاہیے, لیکن بعض قصے کے طور پہ پڑھتے ہیں بس, اور بچوں کو بھی قصے کہانیاں جو بات کرتے ہیں انبیاء کے قصے بتاتے ہیں. اصل مقصد جو عبرت ہے وہ رہ جاتا ہے. اصل بات عبرت کے ساتھ بات بیان کرنا چاہیے, صرف قصے کہانی کے حد تک نہیں, تب پتہ تو چلے کہ اصل مقصد کیا ہے اس قصے بیان کرنے کا. اللہ نے قصے کیوں بیان کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ چلو وقت گزر جائے گا, کیونکہ اس زمانے میں دور جہلیت میں قصہ کہانی بھی اساطیر الاولین ہے نا, ذکر قرآن مجید میں, تو بڑے لوگ بڑے مزے سے سنتے تھے. تو پھر قصہ کہانی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے, تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو اساطیر ہوئے تو جھوٹے قصے تھے اور اس میں لوگ صرف مزے لیتے تھے. اصل جو مقصد ہے قصص القرآن کا, رسول القصے جو بھی قصے بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت. اصحاب الکہف قصہ دیکھ لیں آپ, رسول نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے, ان کا قصہ عبرت ہے کہ نہیں؟ عبرت ہے. اسے رسولوں کا قصے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ عبرت ہو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, والعبرۃ فی قصص الرسل من وجہین, عبرت دو طرح سے حاصل کی جاتی ہے رسولوں کے قصص. بڑی پیاری بات ہے, نوٹ کر لیں. الوجہ الاول, پہلا طریقہ جو ہے, من جہۃ اخلاق مصبرہم ومعاناتہم من احوال الخلق, سب سے پہلے جو ہے ان کے اخلاق, ان کا صبر, اور ان کے جو معانات اور احوال تھے, جو ان کی حالت تھی, جو یعنی مشکلات جو سامنا کرتے تھے, اس اعتبار سے وقف عندنا سے تحمل فی الدعوت ما يتحمل الا من كان مثلهم, اور کس طریقے سے ان مشکلات کے باوجود بھی دعوت کا کام جاری رکھتے تھے اور ہر وہ چیز برداشت کرتے تھے, صبر کرتے تھے ہر مشکل میں جو دعوت کے میدان میں ان کو درپیش تھیں, جو ان کے سوا کوئی بھی صبر یا دعوت کو آگے لے کے جانے اس طریقے سے ممکن نہ تھا. یعنی صرف ان کے قصے میں آپ کو نظر آئے کس طریقے سے ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا اور مقصد بھی پورا کر لیا. وجہ ثانی, دوسرے طریقے اعتبار کا جو انبیاء کے قصے میں, العبرۃ بما جرى من اقوامہم وانہم لم يتقبل دعوتهم من اول وهلۃ بل نابذوهم وعاندوهم. دوسری طرف کی عبرت جو ہے کہ ان کی قومیں جو ہیں جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا کہ ان کے کیا معاملہ تھا ان رسولوں کے ساتھ, کس طریقے سے انہوں نے ان رسولوں کے ساتھ معاملہ طے کیا. وانہم لم يتقبل دعوتهم من اول وهلۃ, سب سے پہلے دعوت کو رد کیا, قبول نہیں کیا, بل نابذوهم مخالفت کی ہے, وعاندوهم اور اناد ہر درمی کا شکار ہو کر مخالفت کی ہے, بل وقاتلوهم بلکہ یہاں تک کہ ان کے قتال اور جنگیں بھی کی گئیں. فہذا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, مثال دیکھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, اول رسول ارسلہ اللہ علی الارض, زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. لبث فی قومه الف سنۃ الا 50 عاما, اپنی قوم میں کتنے سال رہے؟ 950 سال. وقال وقد قال الله عنه, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نوح علیہ السلام کی زبانی, وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم, اور میرے رب میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے, جعلوا اصابعهم في اذانهم, اپنے انگلیاں جو اپنے کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں, واستغشوا ثيابهم, اپنے کپڑے اپنے منہ پہ ڈال لیتے ہیں, واصروا واستكبروا استكبارا, اور اصرار اور تکبر کرتے جیسے کہ تکبر کرنے کا حق ہے, نعوذ باللہ. یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی مخالفت کی اور عناد کی, کسر چھوڑی ہے, دور سے نہیں سنتے تھے, یعنی اگر دور سے بلاتے تھے تو کان بند کر دیتے تھے, سامنے آتے تھے تو کپڑا منہ پہ ڈال لیتے تھے, یعنی کوئی راستہ چھوڑا ہے سننے کا؟ نہیں. نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا. اس کے باوجود بھی 950 سال انہیں کو دعوت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فالحاصل ان نعتبر من وجہین, تو حاصل یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ ہم دو طریقے سے عبرت حاصل کرتے ہیں رسولوں کے قصے سے, من جہت حال الرسل, رسولوں کے حال سے, وہ من جہت حال مرسل الیہم, اور جن کی طرف ان کو بھیجا گیا, بعث کیا گیا, ان کی حال کو دیکھ کے. فاذا دعونا الناس, پھر ہم جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, لیؤمنوا, تاکہ وہ ایمان لائیں, فاننا لا نريد منهم ان يقبلوا منا من اول لحظه, تو ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پہلی مرتبہ سے وہ ہماری بات قبول کر لیں، مقصد تو یہی ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ لازمی نہیں کہ پہلی بات شروع سے آپ کی بات مان لیں گے، بل لابد ان نعاني منهم حتى يقبلوا الحق، بلکہ لازمی ہے کہ ہمیں مشکلات درپیش ہوں گے جب تک کہ وہ حق قبول نہیں کرتے، ولا نیأس ولا نستحسر، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ حسرت کا شکار ہونا چاہیے، او نقول هؤلاء لم يهتدوا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، ولهذا لما قالت الطائفة الثالثة من اهل القرية التي كانت حضرة البحر، پھر شیخ صاحب نے مثال دی ہے بن اسرائیل کے تعلق سے، جو اصحاب سبت کے تعلق سے جو ہیں، جب ان کو منع کیا گیا تو لوگ تین حصے میں بٹ گئے، ایک وہ جنہوں نے انکار کیا، دوسرے وہ جو ان کے ساتھ ہے، تیسرے وہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، تو شاید فرمایا جو تیسرا گروہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے تعلق سے، لما تعظون قوما اللہ مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربهم لعلهم يتقون، یعنی کہ تم کیوں منع کرتے ہو، یعنی خاموش والا فرقہ جو تھا تیسرا، تو چھوڑو اپنے حال پہ، اللہ تعالیٰ کو ہلاک کرے گا یا عذاب دے گا، شدید عذاب، تو انہوں نے کہا رب کی طرف سے یعنی معذرت ہے، تاکہ یہ لوگ متقی پرہیزگار ہو جائیں اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ حسد کا شکار ہونا چاہیے، اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے، دعوت حق کو آگے لے کے جانا چاہیے، مشکلات آئیں گی، سامنا ہوگا، ہر درمی کا لوگ شکار ہوں گے، پھولوں کا ہار کوئی نہیں پہلائے گا، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، مشکل یعنی منہج الانبیاء علیہ السلام ہیں، رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا، شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا اپنے قوموں کے ساتھ، ہمیں بھی ان کے اقتدا کرنے چاہیے اور صبر تحمل سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. اتنا کافی ہے درس میں، انشاءاللہ دو قاعدے ہم نے یہاں پہ دو علوم بیان کیے ہیں، باقی تین ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.